السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سمجھ میں آنے لگا ہے کچھ قرآن پاک؟ الحمدللہ. انجوائے کر رہے ہیں؟ کتنا جتنا کرتے ہیں اتنا ہی کہیے، زیادہ نہیں. چلیے، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اب ایسا ہے کہ آج ہم ایک حدیث پڑھیں گے، اس کے لیے آپ سب پورا درود شریف پڑھیے. آج ہم تیسری حدیث پڑھیں گے. عن ابی ہریرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما یبعث الناس علی نیاتہم، رواہ ابن ماجہ. عن ابی ہریرۃ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قالا کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما بے شک، یبعث الناس اٹھائے جائیں گے لوگ، علی نیاتہم اپنی نیتوں پر، یعنی قیامت کے دن جب لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جائیں گے تو وہ صرف اپنے اعمال کے ساتھ نہیں اٹھیں گے بلکہ اعمال کے پیچھے جو نیتیں تھیں، ارادے تھے، خیالات اور سوچے تھیں، وہ بھی ان کے اعمال میں شامل کی جائیں گی. نیت کس چیز کو کہتے ہیں؟ نیت کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی کام کے کرنے کے سچے ارادے کا نام نیت ہے. کسی کام کے کرنے کے سچے ارادے کا نام، اصلی ارادہ، اصل سوچ، اصل غرض. کیونکہ بسا اوقات ہم زبان سے کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے، تو جو ہم زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں وہ نیت نہیں ہوتی، یا جو کچھ ہم اوپر اوپر سے بول رہے ہوتے ہیں اس کو نیت نہیں کہا جاتا. اس کے برعکس نیت کیا ہے؟ وہ اصل ارادہ اور سوچ جو ہمارے اندر ہے، ڈیپ ڈاؤن ہے. تو قیامت کے دن جب لوگ اٹھیں گے تو وہ اسی حال میں ہوں گے جس حال میں ان کی نیتیں تھیں، یعنی جن نیتوں کے ساتھ انہوں نے جو کام کیے تھے، اچھے یا برے. اچھی نیت کیا ہوتی ہے؟ کسی بھی کام کے کرنے کا وہ ارادہ جس سے اللہ تعالی کی رضا مطلوب ہو، اللہ تعالی کو خوش کرنا مقصود ہو. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی کام میں میری نیت بہت اچھی ہے، تو اچھی نیت کا کیا معنی ہے؟ کیا مراد ہے اس سے کہ اچھی نیت؟ اچھی نیت کس کو کہا جاتا ہے؟ اچھی نیت کہتے ہیں اس ارادے کو، اس خیال کو، جس سے مطلوب اللہ کی رضا ہو، اللہ تعالی کو خوش کرنا ہو، کہ میں یہ کام کروں تو میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف اللہ کی رضا ہی کی خاطر کام کرنے کو اچھی نیت کیوں قرار دیا گیا؟ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہم انسانوں کو پیدا ہی اپنے لیے کیا تھا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا کسی اور کے لیے نہیں بنایا. ہمارا تو مقصد وجود ہی کیا ہے کہ ہم کیا کریں, اللہ کی عبادت کریں, اللہ کے بن جائیں. جیسا کہ سورۃ البینہ میں بھی آتا ہے, وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین, اور نہیں وہ حکم دیے گئے تھے مگر اس بات کا کہ وہ اللہ کی عبادت کریں دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے. یعنی دین کے نام پر جو ایکٹیویٹیز ہوں, جو اعمال ہوں, جو کوششیں ہوں, وہ ساری کی ساری اللہ کے لیے خالص ہوں, مخلصین ہوں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو براہ راست حکم دیا گیا, قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ دینی. آپ کہہ دیجئے کہ مجھے تو یہ حکم ملا ہے کہ میں اللہ کی عبادت خالصتاً اسی کے لیے کروں, اپنے دین کو اس کے لیے ہی خالص کروں, یا دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں. اور بخاری کی مشہور حدیث بھی ہے جو آپ میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ ان عمل اعمال من نیات, کہ تمام تر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے, محض ریچولز نہیں, بلکہ جو بھی ہمارے اعمال ہیں, خواہ وہ اللہ تعالی سے تعلق ہے یا پھر اس کے بندوں کے ساتھ کوئی معاملہ ہے, ان کے ساتھ کوئی لین دین ہے, ان ساری چیزوں میں انسان کی نیت کو پرکھا جائے گا. اور یہاں تک کہ اگر کوئی شخص کسی کام کے کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے اللہ کی رضا کی خاطر, لیکن پھر کسی وجہ سے کر نہیں پاتا, تو اس کو اس اچھے ارادے پر بھی اجر ملے گا. حدیث میں آتا ہے, من ہم بحسنۃ ولم یعملھا کتبت لہ حسنہ, جس نے کسی نیکی کا ارادہ کر لیا اور اس کو نہ کر سکا, اس کے لیے بھی نیکی لکھ لی جائے گی. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. تو یاد رکھیے کہ کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں, کوئی بھی عبادت اس وقت تک عبادت نہیں جب تک اس سے مقصود اللہ کی رضا نہ ہو. اور یہ چھوٹے کاموں میں بھی اور بڑے کاموں میں بھی, حقوق العباد کی ادائیگی میں بھی اور حقوق اللہ کی ادائیگی میں بھی. اب آپ دیکھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں ہمارے معمولات میں ہماری نیت کس طرح اثر انداز ہوتی, کس طرح داخل ہوتی, اور کس طرح ہمارے عمل کی نوعیت کو بدل دیتی, اور پھر جب عمل کی نوعیت بدلتی ہے تو انجام بھی بدل جاتا ہے. مثلاً ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنے کے لیے لڑیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوں گے. عرض کی گئی کہ قاتل تو قتل کی وجہ سے جہنمی ہے, مقتول کیوں؟ مقتول تو قتل ہو گیا, اس نے قتل کیا نہیں, پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا. فرمایا, اس لیے کہ وہ بھی دوسرے کے قتل کے درپے تھا, اس کا بھی یہی ارادہ تھا, ایک اپنے ارادے میں کامیاب ہو گیا اور دوسرا نہیں ہوا. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ اگر کوئی انسان برائی کا ارادہ بھی پکا کر لیتا ہے اور پھر اس ارادے سے باز نہیں آتا, لیکن اس کو عمل کا چانس نہیں ملتا, تو بھی اس بری نیت کی وجہ سے اس کے عمل کو, خواہ وہ نہ بھی کیا ہو, اس نیت کو بھی عمل بنا دیا جاتا ہے, یا نیت عمل کے برابر ہو جاتی. جیسے کہ پچھلی حدیث میں آپ نے دیکھا کہ نیکی کا ارادہ کرنے سے خواہ عمل نہ بھی کیا ہو, تو محض ارادے نے آپ کو کیا اجر دیا؟ عمل کے برابر. اب یہاں بری نیت ہے لیکن آپ برا عمل نہیں کر سکے, تو بری نیت کس کے قائم مقام ہو گئی؟ برے عمل کے, انجام برابر ہو گیا. ٹھیک ہے. اب ایک اور صورت ہے, ایک شخص نے نیکی کا ارادہ کیا اور کر بھی لیا, اب اس کے لیے ایک گناہ اجر نہیں, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, نیکی کرنے کا اجر 10 گنا, ارادے کا ایک گنا, کر لینے کا 10 گنا, اور 10 گنا منیمم ہے, میکسیمم تو کوئی انتہائی نہیں, لمٹ ہی نہیں, جتنا چاہے اللہ تعالیٰ اس پر اجر سے نوازے آپ کو. یہ آپ کے اخلاص پر منحصر ہے کہ کسی بھی کام کے پیچھے آپ کا اخلاص کتنا تھا, آپ نے کس جذبے سے وہ کام کیا, کس محنت سے کیا، کس توجہ سے کیا، کس خوشی سے کیا، کس درجے پر کیا، احسان کا بھی کون سا درجہ تھا. ٹھیک ہے. اب ایک اور صورت ہے، ایک اور سچویشن ہے کہ ایک شخص نے برائی کا ارادہ کیا، پکا ارادہ کر لیا، کرنے کے قریب تھا کہ ہاتھ روک لیا، توبہ کر لی، پلٹ آیا. یہ نہیں کہ چانس نہیں ملا، چانس تھا، ارادہ بھی تھا، لیکن خدا کا خوف آ گیا. اس کے لیے اس برے ارادے سے باز آنے پر بھی نیکی، اس پر بھی اجر. یہ اللہ کی رحمت. تین سچویشنز ہوگی نا. پہلی سچویشن، نیکی کا ارادہ کیا، نیکی نہیں کی، اجر مل گیا. برائی کا ارادہ کیا، برائی نہیں کی، سزا مل گئی. برائی کا ارادہ کیا، باز آ گیا، ارادے سے باز آ گیا، کام نہیں کیا، جزا مل گئی، نیکی مل گئی. تو یاد رکھیے کہ قیامت کے دن لوگ اپنی نیتوں پر اٹھائے جائیں گے، یعنی ان کے ساتھ جب حساب کتاب کا معاملہ ہوگا، اجر و ثواب کی بات ہوگی یا عذاب کی بات ہوگی، تو وہ محض اعمال کے ظاہری ڈھیر کو سامنے رکھ کر معاملہ نہیں کیا جائے گا، ان کے ارادے اور نیتیں پرکھی جائیں گی. جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے، وَحُسِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ، وہ سب بھی حاصل کر لیا جائے گا، لے لیا جائے گا جو سینوں کے اندر ہے، محض ظاہری اعمال نہیں، نیتیں اور ارادے بھی پرکھے جائیں گے، جانچے جائیں گے. اسی لیے کچھ مجرموں کو جب سزا ملے گی تو آگ ان کے دلوں تک پہنچ جائے گی، تتلع علی الافئدہ. تو آگ کا خاص طور پر دل تک پہنچنا کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ اصل خرابی کی جگہ دل ہی ہے، اور نیکی کا بھی اصل مقام اور اصل زمین دل ہی ہے. اگر آپ اچھا بیج بوئیں گے، اچھا ارادہ کریں گے، تو وہاں سے اچھے خیالات اٹھیں گے اور اچھا کام شمار ہوگا. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ اچھی نیت سے برا کام اچھا نہیں بن جاتا. یہ ایک اور اہم معاملہ یاد رکھنے کا ہے کہ اچھی نیت سے کوئی برائی نیکی نہیں بنتی. مثلا آپ اگر کسی کی چوری کر رہے ہیں یہ سوچ کر کہ میری نیت بہت اچھی ہے، میرا ارادہ بہت اچھا ہے، کس طرح؟ کہ میں چوری سے پیسے حاصل کر کے غریبوں کی مدد کروں گی، بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گی، بے سہارا لوگوں کی مدد کروں گی. اس سے آپ کا یہ اچھا کام اچھا نہیں قرار پائے گا، کیونکہ آپ نے جو طریقہ اختیار کیا وہ درست نہیں تھا، خواہ آپ کی نیت اچھی تھی. تو اچھی نیت کے ساتھ اچھا عمل بھی ضروری ہے، اور اگر دیکھا جائے تو عمل نیت ہی کی پیداوار ہوتا ہے. نیت کا لفظ یہ نوا سے بھی نکلا ہے، نوا گھٹلی کو کہتے ہیں، بیج کو. تو جیسا بیج آپ ڈالتے ہیں ویسے ہی اعمال برآمد ہوتے ہیں. ہر انسان اپنی سوچ کی پیداوار ہوتا ہے. اس بات کو ایک اور حدیث مزید اچھی طرح واضح کرتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ چار طرح کے ہوتے ہیں، لوگوں کی چار قسمیں ہیں. ایک وہ ہے جس کو اللہ نے علم اور مال عطا کیا، وہ اپنے مال میں علم کے مطابق عمل کرتا ہے. پہلے شخص کو کیا ملا ہے؟ مال بھی ملا ہے اور علم بھی ملا ہے، دین کی سمجھ بھی ملی، مال بھی ہے، دین کی سمجھ بھی ہے. اب جس شخص کے پاس مال ہو اور ساتھ دین کی سمجھ ہو، پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کیسے کیسے خیر اور بھلائی کے کاموں میں اس کو استعمال کرے گا، کیسے کیسے بہترین منصوبے بنائے گا اس مال کو بہترین جگہوں پر استعمال کرنے کے. کیونکہ ایک احمق لا علم انسان کے ہاتھ میں مال ہوتا ہے تو وہ اس کو ضائع کر دیتا ہے، لیکن ایک صاحب علم اور ایک سمجھدار انسان کے ہاتھ میں مال ہوتا ہے تو وہ اس کو بہترین جگہ پر انویسٹ کرتا ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بزنس کرنے سے پہلے لوگ بڑی بڑی فیسیں پے کر کے کنسلٹنٹ سے مشورہ کرتے ہیں، متعلقہ لوگوں سے، اور پھر کام شروع کرتے ہیں. مجھے کوئی واقعہ سنا رہا تھا کہ امریکہ میں ایک کارخانے کی پیداوار جو تھی وہ کچھ زیادہ نہ تھی، کیونکہ ورکرز دل جمی سے کام نہیں کرتے تھے. تو انہوں نے معلوم نہیں کتنے ہزار ڈالر دے کر کو مشورہ دینے والا ہائر کیا. اس نے آ کر پوری فیکٹری کا جائزہ لیا اور رپورٹ صرف اتنی سی دی کہ آپ اپنی فیکٹری میں روشنی کا انتظام بہتر کر لیں. یعنی کئی ہزار ڈالر کے بعد مشورہ کیا تھا کہ آپ کے کارکنوں کی کارکردگی اس لیے متاثر ہے کہ روشنی کا انتظام درست نہیں ہے، جس سے پروڈکشن میں وہ کوالٹی نہیں آ رہی، مزدور دلجمی کے ساتھ کام نہیں کر پاتے. تو انہوں نے اپنی روشنی کا جو انتظام تھا اسے اور بہتر کر لیا، اور واقعی اس سے ان کی پیداوار بڑھ گئی، کام کرنے والوں کا انٹرسٹ بڑھ گیا. اب دیکھا جائے تو یہ کیا بات ہوئی کہ آپ روشنی بڑھا لیں اور اس پر آپ ہزاروں ڈالر خرچ کریں. لیکن ظاہر ہے کہ ایک شخص جس کا تجربہ ہے، جس کا علم ہے، اس کا مشورہ واقعی اتنا قیمتی ہوتا ہے کہ اس سے انسان کی پوری زندگی متاثر ہو سکتی. اب ظاہر ہے کہ انہوں نے جو خرچ کیا اس سے کئی گنا زیادہ کمایا ہوگا. تو یہ ترقی یافتہ دنیا میں یہ ٹرینڈ بہت ہو گیا ہے کہ آپ نے کوئی گھر خریدنا ہے، آپ نے کوئی بھی کام کرنا ہے، کوئی امتحان دینا ہے، حتیٰ کہ اب تو جو خاص خاص امتحان ہوتے ہیں اس کے لیے بھی کنسلٹنٹس موجود ہیں کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس امتحان کی تیاری کیسے کریں، آپ کے اس امتحان میں کیسے اپیئر ہوں، کون سا کام کیسے کریں. تو بات یہ ہے کہ انسان نمبر ایک اپنی سوچ کی پیداوار ہوتا ہے، نمبر دو اس سوچ کو بنانے میں علم کا ایک بڑا ہاتھ ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ چار طرح کے ہوتے ہیں. ایک وہ جس کو اللہ نے علم دیا ہے، مال دیا ہے، وہ اپنے مال میں علم کے مطابق تصرف کرتا ہے اور خوب خوب نیکی کماتا ہے، یعنی مراد یہ. دوسرا ہے، ایک اور قسم ہے، یا دوسرا شخص وہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے بھی اس طرح کا علم اور مال دیا ہوتا تو میں بھی اسی کی طرح عمل کرتا. اس کے پاس نہ اتنا مال ہے نہ اتنا علم ہے، لیکن طلب اور تڑپ اور نیت اور ارادہ بڑا اچھا ہے. وہ کہتا ہے اگر میرے پاس بھی ایسا ہی علم ہو، ایسا ہی مال ہو، تو میں بھی ایسے ہی کام کروں، نیکی کے کام کروں، اچھے اچھے کام کروں. فرمایا ثواب میں یہ دونوں برابر ہیں، ثواب میں یہ دونوں برابر ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک صاحب علم ہے، صاحب مال ہے، اور وہ بہترین کام کر رہا ہے، دوسرا صرف اس کی نقالی کرنا چاہتا ہے یا اس کو کاپی کرنا چاہتا ہے، اس کی طرح کا کام کرنا چاہتا ہے، اس کے طریقے پہ چلنا چاہتا ہے. تو اگر وہ ارادے میں سچا ہے، کیونکہ ارادہ تو پھر اللہ پرکھتا ہے نا، بندے تو نہیں پرکھ سکتے، اگر وہ واقعی اپنے ارادے میں سچا ہے، اپنی نیت میں خالص ہے، تو اس کو بیان ہی وہی ثواب اور جزا ملے گی جو پہلے شخص کو علم اور مال کے ساتھ مل رہی ہے. اب ایک تیسری طرح کا آدمی کہ جس کو اللہ نے مال دیا ہے، علم نہیں دیا، اور وہ اپنے مال میں ہی بھٹک رہا ہے. مال ہے، علم نہیں، وہ اپنے مال میں بھٹک رہا ہے. اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس خوب مال و دولت ہو لیکن نہ علم ہو، نہ سمجھ ہو، نہ کوئی قابلیت ہو، تو وہ مال کو کیسے کیسے غلط جگہوں پر لگا کے اسے ضائع کر سکتا ہے. پھر فرمایا چوتھا آدمی وہ ہے جس کے پاس نہ علم ہے نہ مال ہے، نہ علم ہے نہ مال ہے، لیکن اس کا ارادہ اور نیت کیا ہے کہ اگر اللہ نے مجھے بھی اس طرح کا مال دیا تو میں بھی اسی طرح کے کام کروں گا، یعنی غلط کام کروں گا. فرمایا یہ دونوں گناہ میں برابر ہیں، ہے کچھ نہیں ہاتھ میں، صرف برا ارادہ اور بری نیت ہے، یہ دونوں ایک جیسے. تو اس حدیث سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں ارادوں کی بہت اہمیت ہے، اور اگر دیکھا جائے تو ہم سب اپنے ارادوں کے ساتھ ہیں. دنیا میں بھی آپ یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں اس وقت، اس وقت آپ کے لیے کچھ اور اٹریکشنز بھی ہو سکتی تھی، ہو سکتا ہے آپ کی پکنک کا پروگرام ہوتا کہیں، بہت لوگ جا رہے ہیں ہلی ایریاز میں ٹھنڈی ہوائیں کھانے، آپ کو بھی لے جانا چاہتے ہوں گے، لیکن آپ یہاں کے بیٹھ گئے. کیا چیز لائی آپ کو؟ آپ کا ارادہ. اور اگر آپ اپنے ارادے میں کمزور ہوتے، کوئی عزم نہ ہوتا، تو پھر آپ کہاں ہوتے؟ آپ کہیں اور ہوتے یا نہیں؟ ہم زندگی میں بہت سے کام نہ کرنے پہ طرح طرح کی تاویلیں، عذر، بہانے کرتے رہتے ہیں، کیا کریں وقت نہیں ملتا، کیا کریں وسائل ہی نہیں ہیں، ہمارے پاس فلاں کی طرح یہ سہولت نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ویسا نہیں ہے، کیا کچھ نہیں ہم بہانے کرتے جب کوئی کام نہیں کرنا ہوتا، ایسا ہی ہوتا ہے نا. لیکن بہت سے لوگ جن کے پاس آپ سے بھی کم وقت ہوتا ہے، آپ سے بھی کم وسائل ہوتے ہیں، آپ سے بھی کم ذہنی صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن وہ آپ سے کہیں زیادہ نیکیوں میں آگے نکل جاتے ہیں. فرق کس چیز کا ہے؟ ارادے کا. دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے آپ جب تک آپ کا ارادہ نہ ہو اور آپ اپنے ارادوں میں سچے نہ ہو. اور واقعی اگر آپ کی نیت سچی ہے کسی بھی کام کو کرنے کی, کوئی چیز آپ کو کلک کر گئی, کوئی آپ کے دل میں اتر گئی, کوئی بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہے, کسی چیز نے آپ کے دل کو چھو لیا ہے, پھر آپ دیکھیں کہ آپ ناممکن کو کیسے ممکن بناتے ہیں. آپ نے اس مشہور خاتون کا سنا ہوگا, زبیدہ خاتون, جنہوں نے حاجیوں کے لیے مکہ کے پتھریلے علاقے میں نہر کھدوائی تھی اور ایک ایک کدال پر کیا پیشکش کی تھی مزدوروں کو اس نے, وہ کام جو مرد نہیں کر سکے کہ یہ نہیں ممکن, یہ نہیں ہو سکتا, یہ بہت مشکل ہے, ایک عورت نے کر دکھایا, کروا دیا. کس چیز نے کروایا؟ اس کی سچی نیت اور ارادے نے. یہ جو نیتوں کا اتنا بڑا اجر ہے نا, یہ اسی وجہ سے ہے کہ جو سچی نیت کر لیتا نا وہ پھر عمل بھی کر جاتا, وہ پیچھے نہیں رہتا, وہ ناکام نہیں ہوتا, وہ کر لیتا ہے. اور اگر نیت نہیں ہے نا تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی آپ سب سے نکمے انسان ہو سکتے ہیں. آپ میں سے بہت سے لوگ جو نئے آئے ہیں یہ سوچ رہے ہوں گے بہت مشکل کورس ہے, ہم سے تو نہیں ہونے کا, بہت مشکل ہے, نہیں ہو سکتا. لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ آپ ہی کے ساتھ کے دوسرے لوگ انہوں نے اسے کرنے کی ٹھان رکھی ہے, وہ مشکل کے باوجود کر رہے ہیں اور کریں گے, فرق کہاں آ گیا؟ نیت میں فرق ہے, سوچ میں فرق ہے. ایک کو پتا ہے کہ کرنے کا اجر کیا ہے, فائدہ کیا ہے, دوسرے کو پتا نہیں. یہ جو آیت ہے نا سورۃ البقرہ کی شروع کی اور جو منافقین کے بارے میں خاص طور پر, معلوم نہیں آپ نے غور فرمایا کہ نہیں, میں کم از کم ہر روز کی ایک نماز میں سورۃ البقرہ کی یہ پہلی آیات ضرور پڑھتی ہوں, الا یہ کہ کوئی ایسی وجہ ہو ایمرجنسی. کیونکہ یہ جو منافقت کی علامات ہیں ان کو ہمیں ہر وقت اپنے سامنے رکھنا چاہیے کہ ہمارے اندر تو ان میں سے کوئی چیز ایسی نہیں, کہیں ہم تو ان مشکلات کا شکار نہیں. ایک منافق انسان کی جو پکچر میرے ذہن میں آتی ہے وہ انتہائی ناسمجھ, بے وقوف اور بے حس انسان, سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون لا یعلمون لا یشعرون, جس کا ضمیر زندہ ہو, جس کے اندر دل جاگتا ہو, جو ایک حساس انسان ہو. وہ ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ آخرت کے حقیقی فائدوں کو سمجھے نہ. اور یاد رکھیں یہ دنیا ایک بہت سخت اور بہت بڑا امتحان ہے, اور اس میں صرف وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو انتہائی سمجھدار ہیں, انتہائی ہوش رکھنے والے ہیں, جو صرف ظاہریت نہیں اپنے اندر جھانکنے کی, اپنے دلوں کو دیکھنے کی, اپنے ارادوں اور خیالات کی بھی جانچ پرکھ کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور جتنے بھی غلط کام ہوتے ہیں نا وہ ناسمجھی سے ہوتے ہیں, ہم ان کی تعبیلیں غلط کر لیتے ہیں, بہانے کر لیتے ہیں, طرح طرح کے عذر پیش کر لیتے ہیں. تو بہت زیادہ عذر پیش کرنا بھی کس کی عادت تھی, دین کا کام نہ کر کے پھر عذر بہانے اور اس کی صفائیاں اور اس کی تعبیلیں, یہ سب کون کرتا تھا؟ منافقین کرتے تھے. ہم سمجھتے یہ سب چیزیں کسی اور کے اندر ہیں, ہم سب کو اپنے اپنے اندر جھانکنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ اللہ تعالی ہماری شکلیں نہیں دیکھتا, ہمارے مال نہیں دیکھتا, وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ دل دیکھتا ہے. کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارا دل تو ایسا ہے کہ جو کسی انسان کے سامنے بھی کھول کے رکھنے کا نہیں ہے, اللہ تعالی کے سامنے کیسے کھول کے رکھیں گے؟ اور وہ جو دیکھتا ہے اس کو جب ہمیں احساس ہو جائے کہ ہماری کوئی چیز دیکھی جا رہی ہے, ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے, اس وقت بھی اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے تو آپ کا حال کیا ہوگا؟ آپ غافل بیٹھ سکتے ہیں؟ اگر کوئی آپ کو دیکھ رہا ہو تو آپ غفلت اختیار کر سکتے ہیں؟ کیسے بیٹھتے ہیں, کیسے بیٹھتے ہیں آپ؟ پھر سنبھل کے, ہوش و حواس کے ساتھ کیسے بولتے ہیں؟ سنبھل کے کیسے معاملہ کرتے ہیں؟ محتاط ہو کے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہیں نا، پھر حماقت کا تو نہیں دیتے. آپ کتنی بھی بے وقوفانہ حرکتیں کر رہے ہو، اگر آپ کانشیس ہو کے کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کرتے چلے جاتے ہیں، فوراً سنبھل جاتے ہیں. یہی تقویٰ ہے. متقی انسان انتہائی سمجھدار ہوتا ہے، انتہائی باشعور ہوتا ہے، اور اس کے لیے اندر کی اصلاح کی ضرورت ہے، دل کی اصلاح کی، جو ارادوں اور نیتوں کا اصل مقام ہے. اسی لیے آپ دیکھیے اگلی حدیث، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال تجدون الناس معادن خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا. ان ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عنہ یعنی ان سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قالا آپ نے فرمایا تجدون الناس، تم پاؤ گے لوگوں کو، انسانوں کو، کیسا پاؤ گے؟ معادن، کان کی طرح، مائنز کی طرح. انسان مائنز کی طرح ہیں، کانوں کی طرح ہیں، جیسے سونے چاندی، تانبے لوہے، کوئلے گندھک کی کانیں ہوتی ہیں. خیارہم فی الجاہلیت، ان میں سے اچھے جاہلیت میں، یا ان میں سے چنے ہوئے، ان میں سے بہترین جو دور جاہلیت میں تھے. خیارہم فی الاسلام، وہ اسلام میں بھی بہت بہترین ہوتے ہیں. اذا فقہوا، جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں، جب وہ سمجھدار ہو جائیں. رواہ البخاری، اس کو بخاری نے روایت کیا ہے. اوپر انسانوں کی قسمیں جو آپ کو بتائی گئیں کہ چار طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جن کے پاس علم اور مال ہے، دوسرے وہ جن کے پاس علم اور مال دونوں نہیں لیکن ارادہ ہے اس جیسے کام کرنے کا جس کے پاس علم اور مال ہے، تیسرے وہ جس کے پاس مال ہے علم نہیں مگر وہ بھٹک رہا ہے، اور چوتھا وہ جس کے پاس نہ علم ہے اور نہ مال ہے مگر ارادہ اس کا اور نیت اس کی کس کی طرح ہے؟ بھٹکنے والے کی طرح. تو انجام میں پہلے دو برابر اور آخری دو برابر. اب یہ جو انسانوں کی کیٹیگریز ہیں، یہ کس بنیاد پر ہیں؟ اصل چیز کیا ہے؟ ان کی نیت اور ارادہ ہے. یہ نیت اور ارادہ دل سے اٹھتا ہے. یہ دل جتنی اس کی اصلاح ہو جائے گی، جتنی دین کی سمجھ ہوگی، اتنے ہی نتائج بہتر آئیں گے. دین کا علم نہیں، علم اور چیز ہے. علم بہت سے لوگوں کے پاس ہوتا ہے لیکن سمجھ اور چیز ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کو کانوں سے تشبیہ دی. اب آپ دیکھیں کہ کبھی آپ کو کوئی کان دیکھنے کا اتفاق ہوا؟ کوئی مائنز دیکھی ہیں کبھی؟ کسی نے نمک کے کان دیکھی ہے؟ کیوں اڑاؤ، دو لوگ ادھر بھی، دو چار ادھر بھی، ٹھیک ہے، مگر زیادہ لوگوں نے نہیں دیکھی. کیسی ہوتی ہے کان؟ کوئی ڈسکرائب کرے گا؟ ڈیپ ڈاؤن ہوتی ہے. اور باہر سے کچھ پتا چلتا؟ باہر سے کچھ پتا نہیں چلتا. یعنی اگر آپ ان پہاڑی سلسلوں کے پاس سے گزرے تو آپ کے تصور میں بھی نہیں آ سکتا ایک عام انسان کے. ہو سکتا ہے ماہرین پہچانتے ہو کہ یہ اس قسم کے پہاڑ ہیں، اس کے اندر یہ پاسبلٹی کہ فلاں چیز ہوگی، لیکن عام انسان کو کوئی پتا نہیں چلتا کہ ان کے اندر کیا ہے. آپ پاس سے گزرتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح انسانوں کی بھیڑ کے پاس سے آپ گزرتے چلے جاتے ہیں، آپ نہیں پہچان سکتے کہ کون انسان کس ویلیو کا ہے، جب تک کہ آپ اس کے قریب سے جا کے نہ دیکھیں، اس کو کھودے نہ، پرکھے نہ، انسانوں کی انڈرسٹینڈنگ پیدا نہ کریں، انہیں جانچے نہ، ان میں دلچسپی نہ لیں. ایک پہلو تو یہ، جب آپ کا کسی سے واسطہ پڑتا ہے، کسی سے پالا پڑتا ہے، تو کچھ لوگ معاملہ کرنے میں اتنے اچھے ثابت ہوتے ہیں کہ گویا آپ کو سونے کی کان مل گئی. ظاہریت سے نہیں پتا چلے گا، معاملہ کر کے پتا چلے گا. جتنا جتنا آپ اس کے قریب جائیں گے، اس کو کھودیں گے، اس کو اندر سے دیکھیں گے، قریب سے دیکھیں گے، تو وہ سونے کی طرح ہوتے ہیں، بہت فائدے کے، بہت قیمتی، ویری پریشیس. کچھ لوگ چاندی کی طرح نکلتے ہیں، اچھے ہیں، قیمتی ہیں، مگر سونے والے نہیں ہیں، سونے کی کیٹیگری نہیں ہے. کچھ لوگ تانبا ہے، پیتل ہے، کچھ لوگ لوہا ہے، کچھ لوگ کوئلہ ہے، کچھ لوگ گندک ہے، اور اسی طرح بے شمار چیزیں جو اور کانوں سے نکلتی ہیں. تو انسانوں کے مزاج، شخصیتیں، صلاحیتیں، حیثیتیں بھی اسی طرح فرق ہوتی ہیں. یاد رکھیں ہم سارے انسانوں کے ساتھ ایک طرح معاملہ نہیں کر سکتے، سب کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانک سکتے، سب کو ایک جیکٹ فٹ نہیں آتی، ہر انسان مختلف ہوتا ہے. اور امنگ مسلمز اور نان مسلمز دونوں میں اچھے لوگ ہوتے ہیں. کچھ لوگ مسلمان نہیں بھی ہوتے لیکن بڑے فائدے کے ہوتے ہیں. دنیا میں کئی مشہور مشہور شخصیتیں ایسی ہیں جنہوں نے انسانیت کی خیر کا بڑا کام کیا لیکن مسلمان نہیں تھے. لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں کرائیٹیریا کیا ہے کہ ایک شخص مسلمان بھی ہو اور پھر دین کی سمجھ بھی رکھتا ہو. تو جب اس کی خیر کی اصل ویلیو، جب وہ اپنی صلاحیتوں سے پھر دین کو خوب فائدہ پہنچا سکتا. اب جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور بے شمار صحابہ کرام، سب کی شخصیتیں مختلف تھیں، عادات مختلف تھیں. تو آپ نے انتہائی خوبصورت بات کی کہ تجدون الناس معادنا، سب لوگ برابر کے نہیں ہیں، مختلف ہیں اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے. کسی کے اندر خیر بہت ہے، کسی کے اندر کم ہے. خیارہم فی الجاہلیت، جو دور جاہلیت میں اگنورنس کے پیریڈ میں اچھے ہوتے ہیں، یعنی ان کی نیچر اچھی ہوتی ہے، تو وہی لوگ خیارہم فی الاسلام، اسلام میں آ کے بھی بہت اچھے ہوتے ہیں، دین کو بھی خوب فائدہ پہنچاتے ہیں. لیکن دین کے فائدے کا وہی شخص ہے جو دین کی سمجھ بوجھ رکھتا ہے. آپ کے پاس کتنی بھی بڑی دولت ہو، آپ ملینئر ہیں، لیکن دین کی سمجھ نہیں. آپ انسانیت کی بھلائی کے کام کر رہے ہیں، پیسہ لٹا رہے ہیں، لگا رہے ہیں، لیکن وہ آپ کا پیسہ لگانا کیا ہے؟ بس ایک عام اچھے کام میں لگانا ہے. لیکن جب آپ کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے نا، پھر بھی آپ انسانیت کی بھلائی کے کام کرتے ہیں کیونکہ آپ کی فطرت میں خیر ہے. لیکن اس وقت آپ کی بھلائی کا انداز مختلف ہوتا ہے. تو یہاں سے دو باتیں پتہ چلتی ہیں. ایک بات تو یہ کہ انسان کو سونا چاندی بنانے والی چیز دراصل اس کی نیت، ارادہ اور اس کی صلاحیتیں ہیں، جو اندر کے چھپے ہوئے جوہر ہیں، جیسے کان میں چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں، اور دین ان کو خوب چمکاتا ہے، ان کو نکھارتا ہے. اسی لیے ایک معلم کا اصل کام کیا ہے؟ انفارمیشن کا لوڈ نہیں ڈالنا، معلومات سے لوگوں کو نہیں صرف بھر دینا، بلکہ اس کے اندر کی خیر کو نکال کے اس کی صلاحیت کو اجاگر کرنا. یہ معلم کا رول ہوتا ہے، ایک استاد کا یہ فریضہ ہوتا ہے کہ وہ طالب علم کو پہچانے، جانے اور اس کے پوٹینشیل کو ابھارے اور اس کی صلاحیتوں کو نکھار کر اس کو اچھے کام لگا دے. تو آپ دیکھیے کہ نیتیں اور ارادے جس طرح اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں، جس طرح ایک کان میں سونا یا چاندی چھپا ہوا ہوتا ہے اور اندر کہیں ہوتا ہے، اسی طرح ہماری نیتیں اور ارادے بھی چھپے ہوئے ہوتے ہیں. ہاں، وہ نیتیں اور ارادے جب اچھے ہوتے ہیں تو ہمارے چھوٹے چھوٹے عمل کی بھی بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اگر آپ نمک کی کان میں جائیں تو آپ کو نمک کے ڈھیر نظر آئیں گے، لیکن اگر آپ سونے کی کان کبھی آپ نے دیکھی ہو تو آپ کو سونا اس طرح نظر نہیں آئے گا جس طرح نمک نظر آتا ہے. کبھی کسی نے سونا نکلتے ہوئے یا سونے کی کان دیکھی ہے؟ اگر کان نہ بھی دیکھی ہے تو کیا کوئی ایسا پتھر یا ایسی چیز دیکھی ہے جس میں سے سونا نکلتا ہے؟ کسی کے پاس کوئی معلومات نہیں. مجھے اتفاق ہوا ہے وہ پتھر دیکھنے کا جس کے اندر ریت میں سونا مکس ہوتا ہے ایک طرح سے، اور وہ جمع ہوا ہوتا ہے، یعنی سونا ٹکڑوں میں نہیں نکلتا ہوتا، ٹھیک ہے؟ وہ ریت کے ساتھ یا جو بھی اس کا مٹیریل ہوتا ہے اس کے اندر ملا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کو الگ کرتے ہیں. زیادہ محنت طلب کام ہوتا ہے، اس کی کثرت نہیں ہوتی. اب آپ دیکھیے کہ اچھے عمل کی اگر بہت کثرت نہ بھی ہو، کوانٹیٹی نہ بھی ہو، لیکن اگر کوالٹی اچھی ہے، اس کے پیچھے جذبہ صادق ہے، اس کے پیچھے نیت بہت اچھی ہے، تو تھوڑا عمل بھی کیا بن جائے گا؟ ناسمجھ لوگ کس چیز پہ نظر رکھتے ہیں؟ کوانٹیٹی پہ، ڈھیر پر، اور سمجھدار لوگ کوالٹی پر. کیا آپ گلے سڑے پھل کا ایک ٹوکرا خریدنا چاہیں گے بنسبت اس کے کہ آپ ایک کلو بہترین پھل لے لیں؟ کیا پریفر کریں؟ ایک سمجھدار انسان جب بازار جائے گا تو ایک کلو خریدنا، خواہ وہ مہنگا ہی کیوں نہ ہو، زیادہ پسند کرے گا بنسبت ایک ٹوکرے کے جو گلا سڑا ہو. کیوں؟ کیوں؟ بے وقوف انسان کہے گا میں تو ایک ٹوکرا خرید کے لایا، اتنا ڈھیر لے کر آیا ہوں، اور عقل مند انسان اس سے متاثر نہیں ہوگا کہ ڈھیر کس چیز کا لایا، کوڑے کا. لیکن عام روزمرہ زندگی میں ہمارے معاملات کیا ہوتے ہیں، کیسے معاملات کرتے ہیں، ہم بھی متاثر کس سے ہوتے ہیں، ڈھیر سے ہوتے ہیں، کوالٹی سے ہوتے ہیں؟ یہ صرف کہنے کی بات. بہت سے لوگ ڈھیر سے متاثر ہوتے ہیں، زیادہ تو ہے نا، وہ کاٹ کے صاف کر لیں گے پھر بھی زیادہ نکلے گا، حالانکہ زیادہ نہیں نکلتا. تو اصل بات یہ ہے کہ ہمیں ظاہری عمل پر بھی توجہ دینی ہے کہ زیادہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ہمیں اندر پر اس سے زیادہ توجہ دینی ہے کہ وہاں خوبصورتی اور ڈیکوریشن زیادہ ہو. جسے بتایا تھا نا، ولکن حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم. ایمان جب دل میں ڈیکوریٹ ہو جاتا ہے، خوبصورت سج جاتا ہے، زینت پکڑتا ہے، تو پھر چھوٹی چھوٹی کوششوں کے بھی نتائج اور ثمرات بہت بڑے ہوتے ہیں. اخلاص سے کی ہوئی چھوٹی کوشش بھی بہت دور رس نتائج رکھتی ہے، اور بدنیتی سے کیا ہوا بڑے سے بڑا کام بھی کوڑے کے ڈھیر کی طرح ہوتا ہے. مثلاً آپ مٹر خریدتے ہیں تو اس میں آپ نے دیکھا ہوگا چھلکا کتنا زیادہ ہوتا ہے، اس کے بیج کتنے کم ہوتے ہیں. اب کوئی کہے نہیں میں بیج نہیں پکاتا، میں تو چھلکے پکاؤں گا کیونکہ وہ زیادہ ہیں، یہ تو ناسمجھی کی بات ہے. تو ہمیں نہ ظاہریت پہ جانا ہے نہ کوانٹیٹی پہ جانا ہے. ایک حدیث میں آتا ہے، احب الاعمال الی اللہ ادومھا وان قل. اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر دوام ہو، جو مسلسل کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، جس کام میں تسلسل ہوتا ہے. اور تسلسل اور استقامت کس کو نصیب ہوتی ہے، اس کی بھی اصل روٹ دیکھیے کہاں جا کے ملتی. استقامت کس کو نصیب ہوتی، دل جمعی کس کو کہتے ہیں، دل کا کام ہے یا باہر کا کام ہے، اندر کا کام ہے. وہ بھی جب آپ کو سمجھ ہوتی، اضافق ہو کی کوالٹی آپ کے اندر ہوتی، تو پھر آپ یہ سوچ کے کہ یہ تو چھوٹا سا کام ہے، یہ تو میری شان کے خلاف ہے، میں تو اس وقت دین کا کام کروں گی جب مجھے کوئی عظیم شان عالی شان کام ملے گا، کوئی بہت بڑا کام ملے گا. بہت سے لوگ چھوٹا کام کرنے پر راضی نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں اس کا کیا فائدہ، اس سے کون سی نیم اور فیم میں اضافہ ہوگا، اور وہ یہ سمجھ کے چھوڑ دیتے. ہم یہ بتائیے کہ گاڑی میں پہیہ جیسے بڑا ہوتا ہے، ویل جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، لیکن ویل کو گاڑی کے ساتھ جوڑنے والی چیز کتنی ہوتی، بعض اوقات وہ نظر بھی نہیں آتی. مثلاً یہ میز کی بڑی بڑی لکڑیاں تو آپ کو نظر آ رہی ہیں، کیلے نظر آ رہی جنہوں نے اس کو جوڑ کے رکھا ہوا، نہیں نظر آ رہی نا. یہ تار تو آپ کو نظر آ رہی ہے، الیکٹریسٹی نظر نہیں آ رہی نا اس کے اندر سے گزرتی ہوئی. تو اصل ویلیو اس تار کی ہے، اس الیکٹریسٹی کی. اگر چیز یہ بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن یہ جتنی مرضی لگی رہے جب تک الیکٹریسٹی نہیں ہوگی یہ بیکار ہے. یہ جتنی مرضی بڑی بڑی لکڑیاں آپ رکھ لیں، جب تک کیلے نہیں ہوں گی لکڑیاں بیکار ہیں، میز نہیں بن سکے گا. تو آپ کو بھی زندگی میں کام کرتے ہوئے یہ نہیں دیکھنا کہ آپ لکڑی ہیں یا کیل ہیں، کیا دیکھنا کہ میں اپنے مقام پر ہوں، مجھ میں قرار ہے، استقامت ہے، جو مجھے کرنا چاہیے، جس کی مجھ میں صلاحیت ہے وہ میں کر رہی ہوں، اور مسلسل دوام کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے. یہ جو حدیث ہے یہ انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کو بہت آسان کر دیتی ہے. کیسے بلا؟ مثلاً آپ بہت سے لوگوں میں رہتے ہیں، ہاسٹل میں بچیاں رہتی ہیں، یا ویسے آپ لوگ یہاں پر آتے ہیں، بہت سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس میں طرح طرح کے لوگوں سے آپ کا واسطہ پڑتا ہے نا. کسی سے مل کے آپ کا دل بہت خوش ہوتا ہے، اور کسی سے مل کر آپ بہت بیزار ہوتے ہیں. ایسا ہوتا ہے؟ کوئی آپ کے لیے بہت مددگار ہوتا ہے، کوئی آپ کے ہر کام میں روڑے اٹکانے والا ہوتا ہے. تو ایسا کیوں ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ کسی کے ساتھ معاملہ کر کے آپ کو اس کے اندر خیر سونے کی طرح ملے گی، اور کسی کے ساتھ معاملہ کر کے آپ اس کے اندر گندک پائیں گے. گندک کیا ہوتی؟ سلفر. سلفر کیا کرتی؟ سلفر کیا کرتی ہے؟ جلاتی ہے نا. پھر مان لیں وہ سلفر ہیں کچھ لوگ، کچھ لوہا ہے، کچھ کوئلہ ہے. کوئلہ کیا کرتے ہیں؟ خود بھی جلتے ہیں اوروں کو بھی جلاتے ہیں، خوب دھواں اٹھاتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں زندگی میں آپ کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑ جاتا ہے، بعض اوقات آپ کوئلے کو کچھ اور نہیں بنا سکتے، سونے کی ماہیت نہیں بدل سکتے، چاندی اس کو نہیں بدل سکتے. بہت سے لوگوں نے سر پھوڑا ہے سونا بنانے کی کوشش میں، زندگیاں برباد کی، سونا نہیں کسی چیز کو بنا سکے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب آپ لوگوں سے معاملہ کریں تو یہ چیز سامنے رکھ کے کریں. مثلا ایک استاد کو اپنے طالب علموں سے معاملہ کرتے وقت یہ اصول یاد رہنا چاہیے، سب سونا نہیں ہے، جو چاندی ہے مجھے اسے سونا بنانے کی فکر نہیں کرنی چاہیے، اس کو بحثیت چاندی ہی کے ایکسپٹ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ یعنی ایک دوسرا پہلو ہے اس حدیث کا. جی ہاں، یعنی اس کی اصل کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اور اصل ایک تو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے صلاحیتیں مختلف ملی ہیں، اور دوسرا جو انسان کے پارٹ پر ہے کوشش اور نیت اور ارادہ، جب تک وہ نہیں بدلے گا آپ اس کو نہیں بدل سکتے. دیکھیں نا، ایک انسان دو چیزوں سے مل کے بنتا ہے نا، ایک وہ چیزیں ہیں جو اس کو رب نے دے دی ہیں، ٹھیک ہے، کسی کو کم کسی کو زیادہ، جیسے دنیاوی دولت کسی کو کم کسی سے زیادہ، اس طرح کسی کو ذہانت کم کسی کو زیادہ، کسی کے اندر ایک صلاحیت کسی کے اندر دوسری صلاحیت. یعنی کچھ اللہ نے رزق تقسیم کیے ہیں، کچھ چیزیں بطور رزق کے آپ کو ملی ہیں، تقسیم شدہ ہیں. اب وہ مثلا اگر آپ کی شخصیت میں 25% ہے نا، تو 75% آپ کو کوشش سے حاصل کرنا ہے. وہ جو کوشش ہے آپ کی، اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اندر دین کی سمجھ کتنی ہے، آپ کی نیت اور ارادہ کیا ہے. آپ کی نیت اور ارادہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی دینی سمجھ پر. جیسے وہ امام وہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے علم حاصل کرنا شروع کیا تو ہماری کوئی نیت نہ تھی، لیکن جو جو ہمیں دین کی سمجھ آتی گئی تو اللہ نے ہمیں نیت بھی عطا کر دی. ٹھیک ہے نا؟ تو نیت کی درستگی پھر کس پر مبنی ہے؟ دین کی سمجھ پر. اب آپ یوں دیکھیں ترتیب کیسے بنی. عمل کا انحصار کس پر ہے؟ نیت پر، ارادے پر. ارادے کا انحصار کس پر ہے؟ دین کی سمجھ یا ناسمجھی پر، علم پر نہیں. علم پر نہیں، سمجھ پر. بہت سے لوگ علم رکھتے ہیں، سمجھ کوئی نہیں رکھتے. اب آپ سوال کیجئے یا میں آپ سے سوال کروں، کل کی حدیث کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا آپ نے؟ کل ہوم ورک دیا گیا تھا ان کو کہ جو حدیث آپ نے پڑھی ہے آپ اس کو آگے پہنچائیں، کیونکہ انہوں نے ایک حدیث پڑھی تھی یہاں شروع میں کہ اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے جو ہم سے حدیث سنے پھر اس کو آگے پہنچا دے، کیونکہ بہت سے پہنچائے جانے والے پہنچانے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کو کل کی حدیث کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ سب سے پہلے میرے کزن آئے ہوئے تھے، تو ایکچولی ان کا گھر سے فون آ گیا کہ آپ جلدی آئے، مہمان آئے ہوئے ہیں. تو میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ تھوڑا سا ٹائم دیں تو میں آپ کو اپنی باتیں نہیں، کچھ حدیث، کچھ اللہ کی باتیں اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو. تو کہتے ہیں ہاں ہاں ضرور. جب میں نے انہیں سنائی تو پہلے تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ تو مجھے پتا ہے، پھر تھوڑا سا جیسے میڈم نے ہمیں ایکسپلین کیا میں نے انہیں بتایا، تو پھر وہ بہت خوش ہوئے. تو اس کے بدلے جو مجھے چیز ملی میں آپ کو وہ بتانا چاہوں گی، مجھے بہت خوشی ہوئی. کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز پہ استقامت اختیار کرنے کی توفیق دے، یعنی کہ مجھے دعا ملی. اور پھر مجھے اور خوش ہوئی، میں نے کہا پھر اللہ تعالیٰ کا ہی مطلب یہ ایک احسان میں سمجھوں گی. کہ میرے ذہن میں آیا کہ میں نے اپنا موبائل نکالا، اس پہ میں نے وہ حدیث لکھی، پھر میں نے اپنے بھائی کو سینڈ کیا، پھر دوسرے بھائی کو، اور ساتھ لکھا کہ یہ 10 بندوں کو آگے اور جو ہے وہ سینڈ کرنا ہے. تو اس طرح 60 بندوں تک جو ہے وہ میری حدیث پہنچی.
جزاکم اللہ خیرن. یہ تو انہوں نے بہت ہی اچھا آئیڈیا دیا. لوگ سارا دن میسجنگ کرتے رہتے ہیں، اور یہ جو حدیثیں انگریزی میں بھی لکھی ہوئی ہیں، تو اگر آپ کو خود ٹرانسلیشن کرنا نہ آئے تو آپ ٹیکسٹ دیکھ کے ٹائپ کر سکتے ہیں. اور کوئی بتائے گا کیا کیا؟ اب بات یہی ہے نا، وہ تمنا کرے کہ اگر میرے پاس موبائل ہوتا. ابھی تو آپ نے حدیث پڑھی ہے، اب اس کو ریلیٹ کر لینا لائف سے. ایک شخص وہ ہے جس کے پاس علم ہے اور موبائل ہے، وہ اپنے موبائل کو اپنے علم کے ساتھ استعمال کرتا ہے. ایک دوسرا شخص ہے جس کے پاس علم تو ہے موبائل نہیں ہے، اب وہ کیا کرے؟ نیت رکھے کہ اگر میرے پاس موبائل آئے تو میں بھی یہی کام کروں گی. اور اگر سچی نیت ہے، صرف یہ نہیں کہ بس خیال آ گیا ایسے جذباتی اور آیا اور گیا، سچی نیت اور ارادہ دل کو لگ گئی، ہائے اس نے یہ نیکی کما لی، مجھے بھی موقع ملے تو میں کروں، اچھا اب جب تک نہیں بھی آتا اور آپ کا نیت اور ارادہ ہے تو آپ کو اجر ملتا جائے گا. ایک وہ شخص ہے جس کے پاس موبائل ہے علم نہیں, وہ علم کے بغیر موبائل کے ساتھ کیا کر رہا ہے, غلط قسم کے فضول لغو میسج بھیجتا ہے. اور ایک اور شخص وہ کہتا ہے اگر مجھے بھی ملا تو میں بھی یہ کھیل کھیلوں گا. تو یہ دونوں ایک جیسے, وہ دونوں ایک جیسے. اور کوئی بتا گا جی, آپ بتائیے. جی ہاں, ای میل کے تھرو بھی بھیج سکتے ہیں, بالکل. چلیے اور کوئی بات آپ کے ذہن میں ہو تو کریے. کسی نے لکھا ہے کہ جب مائنز میں جاتے ہیں تو ٹارچ کے بغیر نہیں جا سکتے, اندر بالکل پورا اندھیرا ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب تک دین کی سمجھ بوجھ کا ٹارچ نہ ہو تو انسان لوگوں کے ہجوم میں بھی صحیح معاملہ نہیں کر سکتا, یعنی اپنے معاملات درست نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے نا. چلیے اور کوئی بات. ہاں آپ پوچھیں. کامیاب انسان بننے کی کوشش کر رہے تھے تو اس کا آخری حصہ کیا تھا؟ وہ اوقات کا صحیح استعمال. اوقات اور وسائل کا صحیح استعمال جو ہے وہ کس طرح ہو سکتا ہے, اس کے لیے کیا تدبیر ہونی چاہیے؟ سب سے پہلی چیز دیکھیے, وقت جو ہے وہ مال کی طرح ہے, بلکہ مال سے بھی زیادہ قیمتی ہے, یا نہیں؟ آپ مجھے بتائیے کہ ایک منٹ اگر آپ کسی سے خریدنا چاہیں کتنے میں لے سکتے ہیں؟ جی ایک منٹ کتنے میں خریدیں گے؟ پوری دنیا کی دولت بھی اگر آپ خرچ کر دیں نا تو آپ ایک منٹ نہیں خرید سکتے. اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کا وقت کتنا قیمتی ہے. پھر یہ بتائیے کہ وہ کون سا طریقہ ہے جس سے آپ گزرے ہوئے وقت کو واپس لا سکتے ہیں. اگر ایک دفعہ آپ ضائع کر دیتے ہیں تو پھر وہ تو چلا گیا, ہاتھ سے نکل گیا, ختم. اس کو آپ دوبارہ نہیں لا سکتے, دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے. قیامت کے دن تک گزرا ہوا وقت واپس نہیں آ سکتا. وقت وہ چیز ہے جو نہ آپ ادھار لے سکتے ہیں, نہ آپ خرید سکتے ہیں, نہ آپ پیدا کر سکتے ہیں, نہ آپ واپس لا سکتے ہیں. بس ایک ہی کام کر سکتے ہیں اس کا, اور وہ کیا ہے کہ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. جتنا کرنا ہے کر لو, شام کو پھر زیرو بیلنس ہو جائے گا. ہر روز برابر کی دولت ملتی ہے یہ سب کو, اور سب لوگ اس کو مختلف طرح سے استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال کرنا نہ جانے. والعصر ان الانسان لفی خسر, یہ قرآن کی گواہی. تو کامیاب انسان وہ ہے جس نے وہ راز سیکھ لیا, وہ فن جان لیا کہ جس سے وہ اپنے اوقات کا صحیح استعمال کرے. اوقات کے استعمال میں جو اہم ترین چیز ہے وہ یہ کہ صرف کام نہ کیا جائے بلکہ زیادہ بہتر کام کیا جائے. یعنی صرف مصروف نظر آنا, لک بزی, ڈو نتھنگ, یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, اٹھ رہے ہیں, بیٹھ رہے ہیں. مثلاً آپ یہاں آ رہے ہیں, یہ آپ کی زندگی کا قیمتی ترین سال ہے, بہت سے چانسز ہیں آپ کے پاس, ہر روز کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے. جب آپ پہلے دن آئے تھے تو جتنا آپ کے پاس چانس تھا وہ اتنا اب نہیں رہا. کاؤنٹ ڈاؤن کا مطلب جانتے ہیں نا آپ, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, یہ کاؤنٹ ڈاؤن ہوتا ہے. تو ٹوٹل دنوں کو کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے سب کا نا, اور ان دنوں کا واپس نہیں لا سکتے. اب جو بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں وہ مختلف طرح کا بہیو کر رہے ہیں. کچھ لوگ تو یہاں آنے کے بعد اپنے وقت کو صحیح استعمال کرتے ہیں کہ جو جس کام کے لیے مقرر ہے وہ وہی کام کرتے ہیں, اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں, آئے بھی ہیں کلاس میں, بیٹھے بھی ہیں, سستی کے مارے کچھ لکھ ہی نہیں رہے, دھیان سے سن ہی رہے رہے, گھر گئے یاد ہی نہیں کیا سبق, اگلے دن گروپ میں آئے تو پھر چھپے ہوئے بیٹھے ہیں کہ پوچھ نہ لے کوئی. دنیا میں بھی شرمندگی اور ذلت, اور آخرت میں بھی ذلت. کیونکہ والعصر, قسم ہے زمانے کی, زمانہ کیا وقت ہے. ان الانسان لفی خسر, سارے ہی انسان نقصان اٹھا رہے ہیں. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اب یہ جو چار کام ہے نا, یہ آپ کے وقت کے چار استعمال ہیں, یعنی چار کیٹیگریز میں آپ کو وقت گزارنا ہے. نمبر ایک ایمان, الا الذین آمنوا, یہ آپ کے قلب کی ایکٹیویٹی ہے بنیادی طور پر, آپ کی سوچ, آپ کا ارادہ, آپ کی نیت, آپ کا جو اندر ہے. بدنیت شخص کو کیا کہتے ہیں؟ بے ایمان کہتے ہیں کہ نہیں؟ بدنیت انسان کو بے ایمان بھی کہتے ہیں. ہم عام طور پر جب اس آیت کی تفسیر کرتے ہیں تو عموماً اللہ پر ایمان، آخرت پر، وہ سب چیزیں جو ایک خاص ریچول کی حد تک ہم نے رٹی ہوئی ہیں وہ تو ٹھیک ہیں ہی، لیکن ایمان بنیادی طور پر دل کا عمل ہے نا، پھر وہ زبان پر آتا ہے، پھر وہ عمل میں ڈھلتا ہے، وہ اس کے سیکنڈری حصے ہیں، اصل تو دل ہے. ولیکن حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، ایمان کہاں جاتا ہے، کہاں سجتا ہے، کون سا اس کا اصل مقام؟ قلوب، قلب. تو سب سے پہلی چیز جو اپنے وقت کا صحیح استعمال ہے، اس میں اپنے ساتھ سچا ہونا ہے، اپنے اندر کی دنیا میں مطمئن، پیسفل اور ایک اچھا نیک نیت انسان، اور بلند عزائم اور عمدہ ارادے رکھنے والا انسان ہونا ہے. آپ کچھ کر سکے یا نہ کر سکے، ہر وقت ایک پازیٹو تھنکنگ، جو پہلے دن میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ایک پازیٹو تھنکنگ آپ کے سارے وقت کو بہترین استعمال کر دیتی ہے. آپ سب کریڈٹ میں گئے، سارا کریڈٹ لے گئے. کیسے؟ ہر وقت اچھی سوچ سوچ کے. آپ کچھ نہیں کر رہے، کر نہیں پا رہے، تو سب سے پہلا استعمال وقت کا کس طرح کریں گے آپ؟ اچھی باتیں سوچیں، نیگیٹیوٹی اپنے اندر سے نکالیں، بدگمانی، حسد، غصہ، نفرت، یہ سب چیزیں باہر نکال دیں. ٹھیک ہے؟ تو جب آپ کی سوچ میں خیر خائی آ گئی، آپ کی سوچ پازیٹو ہو گئی، آپ چیزوں کو اچھے رنگ سے دیکھتے ہیں، آپ نیکی کے منصوبے بناتے ہیں، آپ دوسروں کے لیے بھلائی سوچتے ہیں، تو یہ جو آپ کے ارادے ہیں، ابھی آج آپ نے حدیث کیا پڑھی، انما الاعمال بالنیات انما یبعث الناس علی نیاتہم، تو آپ خسارے سے نکل آئے. اگر آپ کا ایمان، نیت، ارادہ، اس کی اصلاح ہو گئی، تھنکنگ پازیٹو ہو گئی، تو آپ کس سے نکل آئے؟ نقصان سے نکل آئے. آپ نے قدم اٹھا لیا، آپ نے سٹیپ لے لیا. مثلا آپ لیٹے ہوئے ہیں، آرام بھی کر رہے ہیں، آپ اس وقت بھی بہترین عبادت میں ہو سکتے ہیں. کیسے بھلا؟ اچھی باتیں سوچ کے، اچھے منصوبے بنا کے. ہر شخص اپنی ذات میں شیخ چلی ہے، کچھ نہ کچھ خواب دیکھتا ہے، کچھ نہ کچھ ارادے کرتا ہے، ڈے ڈریمنگ کرتے رہتے ہیں آپ، یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، ایسا ہو جائے، ویسا ہو جائے. سوچا کریں کیا سوچتے ہیں. پھر وہی بات نا، کیا کہا تھا میں نے آپ کو، کس کا جائزہ لیں؟ تنہائی کے اوقات کا. تنہائی میں کیا سوچتے ہیں آپ؟ تنہائی کیسی گزرتی ہے آپ کی؟ اگر اس وقت آپ اپنے آپ کو خود سنبھالنا ہوتا ہے نا، کسی اور نے تو نہیں سنبھالنا ہوتا، تو کامیاب انسان وہ ہے جو خود کو خود سنبھالے، سیلف موٹیویٹڈ، نہ کہ ہر وقت سہارے کی تلاش میں، ادھر سے انجیکشن لگے، ادھر سے لگے، یہ وٹامن کھا لے، وہ بی کمپلیکس کھا لے، پھر وہ چل سکتا ہے. نہیں، سیلف موٹیویٹڈ، اندر سے انرجی آئے، بیرونی سہاروں سے نہیں، اندر سے. ٹھیک ہے؟ اور وہ ایمان کی مضبوطی کے ساتھ آتی ہے، اخلاص کے ساتھ آتی، اللہ پہ توکل کے ساتھ آتی. اچھی سوچیں سوچا کریں، کوئی برا بھی کر جائے تو اس کے بارے میں بھی اچھا سوچا کریں. دیکھیے آپ، کسی بھی غلطی کی اصلاح کا طریقہ بیرونی کم ہوگا، اندرونی زیادہ. مثلا میں بہت دور چلی جاؤں گی، ٹائم اتنا نہیں، زخم ہو گیا آپ کو، جتنی مرضی پٹیاں لگا لیں، اگر آپ کی باڈی میں صلاحیت نہیں ہے زخم کو مندمل کرنے کی، تو آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. آپ کو پتا نا، کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے خون میں جمنے کی صلاحیت نہیں ہوتی، خدا نہ خواستہ کوئی کاٹ لگ جائے تو موت کا اندیشہ ہوتا ہے ان کا. کیوں؟ اندر صلاحیت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک آپ کا اندر مضبوط نہیں ہے، جب تک آپ کا ایمان مضبوط نہیں ہے، جب تک آپ کی سوچ پازیٹو نہیں ہے، جب تک آپ کے ارادے اور نیتیں درست نہیں ہیں، اس وقت تک آپ نقصان سے نہیں نکل سکتے. تو وقت کا پہلا اور بہترین استعمال، پھر وہی سکور ون پہ، پہلی چیز پر، کہ آپ نے سوچ مثبت کرنی ہے. فارغ بھی بیٹھے ہیں نا، تو کیا کریں؟ اچھے اچھے منصوبے بناتے رہیں، اچھی اچھی باتیں سوچتے رہیں، اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ غور کریں. وہ ایک حدیث میں نے شاید آپ کو پہلے بھی سنائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور یہ شاید پچھلی کتابوں کے جو تعلیمات ہیں ان کا خلاصہ ہے، اس میں کیا آتا ہے کہ عقل مند انسان کے لیے لازم ہے کہ اس کے وقت کی کچھ گھڑیاں ایسی گزریں کہ جب وہ اپنے رب سے ہم کلام ہو، اپنے رب سے باتیں کیا کرے. پھر کچھ گھڑیاں ایسی ہوں کہ جس میں کائنات میں غور و فکر کیا کرے. تو میری تنہائی اور میری نظر غور و فکر کی نظر ہو، اچھی سوچ پر مبنی ہو. دوسری چیز، زبان کا درست استعمال. کیونکہ آپ ہاتھ پاؤں نہ ہلائیں تو یہ زبان خود بخود ہلتی رہتی ہے، یعنی اس کو ہلانے میں کوئی طاقت نہیں چاہیے ہوتی آپ کو نا. جیسے سوچنے کے لیے کوئی بڑی طاقت نہیں چاہیے ہوتی ہے، سوچتے رہتے ہیں، آپ کے خیالات آتے اور جاتے رہتے ہیں، اسی طرح زبان ہلانے میں بھی کوئی بہت طاقت نہیں لگتی. لیکن زبان کے استعمال بھی اسی وقت اچھا ہو سکتا ہے جب آپ کی سوچ اچھی ہو. جیسی سوچ ہوگی وہ پھر اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے؟ تو ایمان کی ڈیکلریشن زبان کے ساتھ ہوتی ہے، تو الا الذین آمنوا میں پھر دل کے ساتھ زبان آپ کی استعمال ہوگی. الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اچھی بات صدقہ ہے. اچھا مشورہ دیا کریں دوسرے کو، دوسرے کے لیے وہی بات کیا کریں جو آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں. خیر خواہی کی، اخلاص پر مبنی نصیحت یا مدد مشورہ، یعنی جب بھی آپ کسی کے ساتھ معاملہ کریں تو، اور پھر یہ کہ حق بات کرنا، ہاں وہ کڑوی کیوں نہ ہو، کیونکہ اس سے دوسرے کو وقتی طور پر تو تھوڑی تکلیف ہوتی ہے لیکن وہ اس کے حق میں وہی بہتر ہوتی، پھر اسی پر وہ شکر گزار ہوتا ہے. تو ساتھ پھر زبان کی اصلاح. اچھا، اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پھر یہ کہ یہ آپ کے جو دل کے خیالات ہیں اور آپ کی گفتگو ہے، یہ آپ کے عمل میں ڈھلتی ہے، نیک کاموں کی طرف توجہ ہوتی. آپ لیٹے ہوتے سوچتے ہیں، کوئی ارادہ آتا ہے، آپ فوراً اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، میں ذرا پہلے یہ کام نہ کر لوں. تو عمل صالح کا تو پھر ایک وسیع میدان ہے. پھر عمل صالح میں آپ کو پرائیٹائز کرنا ہے، پہلے کیا کرنا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سبق یاد کرنے کو عبادت سمجھتے ہوئے نماز قضا کر دیں، یا اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنے کی بجائے آپ کسی اور طریقے سے صدقات میں اپنا مال ختم کر دیں. پرائیٹائز کریں. ہمارے دین نے بہت زبردست پرائیٹیز ہم کو دی ہیں، فرض، سنت، نفل کی وہ جو کیٹیگریز ہیں نا، یہ اصل میں کیا ہیں؟ پرائیٹیز ہیں. ہمیں پرائیٹی قائم کرنا سکھایا گیا ہے. کون سے آپ کے عمل فرض کے درجے میں آتے ہیں، کون سے نفل کے درجے میں آتے ہیں، ٹھیک ہے، کون سے کاموں کے کیے بغیر گزارا ہی نہیں، چھٹکارا ہی نہیں، جو کرنے چاہیے. آپ کی ڈیوٹیز کیا ہیں، آپ کی ریسپانسبلٹیز کیا ہیں، اور کون سی چیزیں جو ہیں وہ آپ والنٹریلی کر سکتے ہیں، اپنے دل کی خوشی کے ساتھ کر سکتے ہیں. تو عمل صالحات کو بھی پرائیٹائز کرنا، فرض اور نفل کے درجے کو متعین کرنا ہے. جو فرائض سے غفلت اختیار کرتا ہے اس کے نوافل بھی قبول نہیں ہوتے، ٹھیک ہے. تیسری چیز، وتواصو بالحق، انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے کی ترتیب، انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنا، اور اس کے لیے وہ آیت یاد رکھیں. ان ساری باتوں کو لکھتے چلے جائیں جن سے آپ نے انسانوں سے تعلق کو بہتر بنانا، یا آپ بہتر تعلق بنانے میں جو مددگار ہوئیں. اور اس میں دین کی تعلیم پر تو میں نے آپ کو بتا دیا ہے، مسکرانا، سلام میں پہل کرنا، سلام کی کثرت کرنا، معاف کرنا، درگزر کرنا، غلطیوں کو اگنور کرنا، اور پھر انسانی تعلقات میں جو مسائل ہوتے ہیں ان مسائل کا حل بھی کس میں ہے. محض مسائل کو حل کرنے کی تدبیر نہ سوچنا، بلکہ جو بہتری کے لیے بیسٹ پاسبل امکانات ہیں ان کو استعمال کر لینا، ٹھیک ہے نا. یعنی صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی مسئلے کو حل کریں گے، بعض اوقات حل نہیں ہوتا لیکن اس میں بہتری ہو سکتی ہے. مسئلہ وہی ہے اپنی جگہ، لیکن بہتری کی طرف اسے لے جائیں، ورس کنڈیشن کی طرف نہ لے جائیں. بعض بیماریاں نہیں جاتی نا کہ جاتی ہیں، بعض زندگی کا روگ بن جاتی ہیں، ہے نا ایسا. کیونکہ بہت ساری چٹیں ویسے کس طرح کی چیزیں آئیں، مثلاً کل آپ نے دل سے دوسروں کے لیے بدگمانی نکالنے کو کہا، معاف کرنے کو کہا، لیکن بار بار وہ زیادتی کرتے ہیں، پھر معاف کرتے ہیں، پھر وہ سدھرتے نہیں، پھر صبر کا امتحان ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بہت سی باتیں چیٹیں وغیرہ آئی ہیں. بات یہ ہے کہ بعض روگ جو زندگی کو لگ جاتے ہیں نا، وہ موت کے ساتھ ہی جاتے ہیں، چونکہ لائف ایک ٹیسٹ ہے نا، امتحان ہے. نزلہ زکام، بیماری ہوئی، بخار ہوا، آپ نے دوا کھائی، ختم ہو گیا. لیکن کچھ بیماریاں زندگی میں ایسی بھی لگ جاتی ہیں جو نہیں ختم ہوتی. خدا نہ خاصا کسی کو ڈائبٹیز ہوگی، میں نے نہیں پڑھا کہ اس کا کوئی ایسا علاج دریافت ہوا ہو کہ جس میں وہ ختم ہو جائے، لیکن کیا کرتے ہیں، لگ گئی ہے، ایکسپٹ کرتے ہیں نا کہ ہو گئی ہے، پھر کیا کرتے ہیں، فوڈ پہ چیک رکھتے ہیں، اپنی روٹین پہ چیک رکھتے ہیں، تاکہ وہ بیماری کیا نہ ہو، بڑھنے نہ پائے. بڑھ کے کیا ہوگی، ہلاکت. کنٹرول رہے. کچھ چیزوں کو آپ اپنے سے کاٹ نہیں سکتے، لیکن ان کو ورس کنڈیشن کی طرف نہ لے جائیں. اگر بہتری نہیں بھی آ سکتی تو اس کو برائی کی طرف نہ جانے پائے اور خرابی نہ ہو، اس سے بچانے کی کوشش کریں اور اسے ایکسپٹ کر لیں کہ یہ ایسا ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا، اسی طرح بعض اوقات ہم کسی معاملے میں جب خرابی ہوتی ہے تو غلطی دوسرے فریق میں ہی صرف دیکھتے ہیں، جبکہ بعض اوقات غلطی ہمارے اندر ہوتی ہے، ہم اس کی طرف نہیں نظر ڈالتے. تو دوسرے کی اصلاح سے پہلے اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں تو بھی معاملات بہت درست ہو جاتے ہیں. تو وتواصو بالحق جو ہے نا، یہ دو طرفہ عمل ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے لوگوں تم حق کی تقریریں کیا کرو، دوسروں کو صرف حق بتایا کرو، دوسروں کو بس نصیحتیں کیا کرو. یہ کیا ہے، وتواصو، کیا بھی کرو اور لیا بھی کرو، ایکسپٹ بھی کیا کرو. بعض اوقات ہم دوسروں کو تو نصیحت کر دیتے ہیں لیکن اگر کوئی ہمیں کرے تو ہم کو بہت بری لگتی، وہ نہیں ہم سے برداشت ہوتی. تو ہمیشہ دو طرفہ امکانات کا جائزہ لے کر، مثلا آپ دیکھیں کہ اگر آپ کھانا پکا رہے ہیں اور روٹی جل رہی ہے تو آپ نہیں دیکھیں گے کیوں جل رہی ہے، کیا اسباب کا جائزہ نہیں لیں گے کہ آگ تیز ہے یا آٹا خراب ہے یا میں بے دھیان ہوں یا واٹ ایور ریزن. تو تعلقات کی جو خرابی ہے اس میں بھی آپ ریزنز کا بہت اچھی طرح جائزہ لیں گے کہ میرے پارٹ سے کیا ہو رہا ہے دوسرے کے پارٹ سے. ایک اور چیز جو بہت آپ کو مددگار ہو سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں آپ مشکل دیکھیں براہ راست بات کریں، مجھے تم سے یہ بات اچھی نہیں لگ رہی، کمیونیکیٹ کریں. کمیونیکیشن کبھی ختم نہ کریں، ورس سے ورس کنڈیشن میں بھی کمیونیکیشن ختم نہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، تین دن سے زیادہ حلال ہی نہیں، جائز ہی نہیں کہ دو لوگ آپس میں ناراض رہیں. تین دن کے ختم ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے، صلح کر لینی چاہیے. وصلح خیر واحضرت الانفس الشح، صلح بہتر ہے لیکن دلوں میں تنگی کا کیا علاج ہو، دل ہی نہیں کھلتے. تو کامیاب زندگی میں متواصو بالحق، دو طرفہ سچائی کی نظر، متواصو بالصبر. اور کچھ چیزیں کوشش کے باوجود آپ ٹھیک نہیں کر پائیں گے تو پھر کیا کرنا ہوگا، صبر. لوگ پوچھتے ہیں مجھ سے کب تک، وَعَبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، موت تک. مُسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، پہلے صبر پھر صلات. نماز سے بھی زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے معاملات کی درستگی میں. نماز تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ نا، لیکن صبر انسانی معاملات میں. تو وقت کا صحیح استعمال جب ہی ہوگا جب آپ کے تعلقات اچھے ہوں گے، آپ بیکار چیزوں پہ اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے، جب آپ کی تنہائی کے اوقات اچھے ہوں گے اور جب آپ کی نیت ہے. اور سب سے بڑھ کر ساری میری گفتگو کا خلاصہ اگر میں ایک لفظ میں آج آپ کو اینڈ کر کے دوں، اور وہ ہے اپنے ارادے پہچانیے، اپنے ارادے درست کر لیجیے، اپنی نیتیں درست کر لیجیے. آپ وہی کچھ ہیں جو آپ کا ارادہ ہے، جو کرنا چاہیں گے کر گزریں گے اگر آپ کا ارادہ ہے تو. قرآن پاک میں کیوں، حضرت آدم علیہ السلام سے جو پہلی بھول ہوئی تھی نا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسئلہ کیا تھا، وجہ کیا تھی، لم نجد لہ عزما، ارادے کی پختگی نہیں تھی وہاں، اسی لیے وہ پھسل گئے نا. کنفیوز آپ جب ہی ہوتے ہیں جب آپ کا ارادہ ڈھیلا ہوتا ہے. اگر آپ کا ارادہ پختہ ہو نا، دوسرا جتنا مرضی ورغلائے آپ کو، آپ ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں، آپ ٹلتے ہی نہیں، ہلتے ہی نہیں، کیونکہ آپ نے گرہ لگائی ہوئی ہے کہ نہیں تم جو مرضی کرو. حضرت آسیہ کی مثال سامنے نا آپ کی، کیسی خاتون تھی، ان فرعون کی دھمکیوں، ظلم، ستم، ان سب چیزوں کے آگے کیا کیا تھا انہوں نے، ایمان بدل دیا تھا، اپنا رستہ چھوڑ دیا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ ارادہ پختہ تھا کہ جو میں کر رہی ہوں وہ صحیح ہے. تو جس شخص کو اپنے صحیح ہونے پر یقین ہوتا ہے وہ اپنے ارادوں کو متزلزل نہیں ہونے دیتا. اس کو کوئی لالچ دے، اس کو کوئی رشوت دے، اس کو کوئی کسی طرح پسلائے، وہ نہیں پسلتا. ایسے لوگ خوش آمد کو قطن قبول نہیں کرتے. سورۃ العنکبوت نہیں پڑھی نا ابھی آپ نے؟ ہاں اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ کہ خوش آمد کیسے لوگوں کو پھسلا دیتی. تو جو اپنے ارادے میں پکے ہوتے ہیں نا، نہ وہ تعریف سے پھسلتے ہیں، نہ وہ تنقید کو مائنڈ کرتے ہیں، کوئی چیز ان پہ اثر نہیں کرتی. ہمارا حال کیا تھا، ادھر کسی نے تعریف کی ہم پھسل کے کام چھوڑ کے بیٹھ گئے، ہم تو بہت کر چکے. ادھر کسی نے تنقید کی رونے بیٹھ گئے، کام چھوڑ کے بیٹھ گئے. ان چیزوں پہ قابو پانا ہے آپ نے، نہ تعریف ہلایا آپ کو اور نہ تنقید ہلایا آپ کو. جمے رہیں، کرتے رہیں جو کرتے ہیں. قل آمنت باللہ ثم مستقم، جم جاؤ. دوسرے رستہ بدلنا چاہتے ہیں تو بدل لیں، مجھے نہیں بدلنا. یہ سب کے اندر یہ ہٹ دھرمی ہوتی ہے نا، لیکن یہ ہٹ دھرمی ہم دنیا کے لیے استعمال کرتے ہیں. اللہ نے ساری خوبیاں ہمیں دے رکھی ہوتی ہیں لیکن ہم ان کو استعمال کرتے ہیں جہاں ضرورت نہیں. ہم دنیا کے فائدوں میں انتہائی ہٹ دھرم. مجھے کبھی حیرت ہوتی ہے بعض اوقات جو لڑکیاں کسی مصیبت میں پھنس جاتی ہیں، کسی لڑکے کی محبت میں یا کچھ، تو سارے خاندان کو بدنام بے عزت کر کے رکھ دیں گی لیکن ہٹیں گی نہیں، نہیں ادھر ہی شادی کرنی ہے، بھاگ نکلیں گی، ماں باپ چھوڑ دیں گی جنہوں نے جنم دیا، گھر بار چھوڑ دیں. کیا ہے؟ صرف ایک انفیچویشن، وقتی جذبہ. میں حیران ہوتی ہوں، میں کہتی ہوں اگر انسانوں کی محبت لوگوں کو اتنا اسٹرانگ کرتی ہے تو اللہ کی محبت کہاں گئی؟ کہاں گئی اللہ کی محبت؟ کتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں جھوٹے، ہر قدم پہ پھسل جاتے ہیں. تو اصل بات یہ کہ اپنے ارادے پر رکھیے، اپنے ساتھ سچے ہو جائیے. اللہ تعالیٰ باتوں سے نہیں بہلتے، اجازت، ٹائم ختم ہو گیا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.